إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي. ایک بہت ہی طویل کورس نماز کا طریقہ سے متعلق ہمارا آج اپنے اختتام پر ہے اور اس میں تکبیر سے لے کے سلام تک جو دلائل ہیں ایک ایک کر کے ہم نے دیکھے. اگرچہ یہ کورس بہت زیادہ تفصیل سے نہیں ہے کیونکہ اس میں ہم نے وہ سارے دلائل نہیں لیے ہیں جو ہر ہر مسئلے میں ہیں، بلکہ صحیح دلائل میں سے بھی ہم نے منتخب دلائل لیے ہیں. جیسے رب العبین ہیں تو کوئی ایک دو دلیلیں اس پر نہیں، بہت ساری دلیلیں ہیں. تو یہاں پر مقصود دلائل کا احصاء نہیں تھا، دلائلوں کو جمع کرنا، دلیلوں کو جمع کرنا یہاں مقصود وہ نہیں تھا، ساری دلیلیں آ جائیں، نہ یہاں پر یہ مقصود ہے کہ ہم کسی بھی مسئلے میں تمام دلائل کو دیکھیں، صحیح کیا ہے، ضعیف کیا ہے، دوسروں کی دلیلیں کیا ہیں، یہاں یہ مقصود نہیں تھا. یہاں مقصود یہ تھا کہ بہت سارے ہمارے بھائی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ واقعی دلائل ہمارے پاس کیا ہے اور کس دلیل کی بنیاد پر ہم فلاں سنت یا فلاں مسئلے پر عمل کرتے ہیں، تو اس کے دلائل کیا ہیں. تو ہم نے ایک ایک کر کے دلیلیں ان مسائل میں دیکھی ہیں. آئندہ ہم جو کورسز ہمارے ہوں گے ان میں ہم انشاءاللہ اس بات کا بھی اہتمام کریں گے کہ کسی ایک مسئلے کو لے کر حدیث، اصول حدیث کی روشنی میں اور فقہی اعتبار سے جو بات اس سے استنباط کی جاتی ہے، ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک ایک مسئلے کے بارے میں تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن یہ آئندہ آنے والے کورسز ہیں. اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، عقیدے کے مسائل ہیں یا اسی طرح سے دوسرے بھی مسائل ہیں. ہم زندگی بھر صرف نماز کے بارے میں پڑھتے پڑھ رہے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے اور بھی معاملات ہیں. اس لیے ایک ایک کر کے ہم کو مختلف مسائل پر کورسز دیکھنے پڑیں گے. کبھی ہم عقیدے پر لیں گے، کبھی منہج پر، کبھی فقہ میں، کبھی اصول میں، کبھی سیرت پر، کبھی کسی اور اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے. تو انشاءاللہ آئندہ ہمارے بہت سارے کورسز ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے آسان فرمائیں اور دین کے علم میں مزید ترقی کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت کی بھی اللہ ہم کو توفیق دیں. پچھلے درس میں آخری حدیث پر آ کے ہم رک گئے تھے، مسئلہ نمبر 72، صفحہ نمبر 54، صحیح ہے؟ تشہد کے الفاظ، پیج نمبر 55 ہو گیا ہے، صفحہ نمبر 55. تشہد کا سرن پڑھنا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من السنتی ان یخفی التشہد، یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے. فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے یا سنت میں سے یہ بھی ہے، بہت ساری سنتیں ہیں، تو نبوی طریقے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ان یخفی التشہد، یخفی التشہد، تشہد کو مخفی رکھا جائے، یعنی تشہد کو سرن پڑھا جائے. جب ایک صحابی کسی مسئلے میں یوں کہیں کہ سنت یہ ہے، تو وہ روایت مرفوع ہوگی یا موقوف؟ اصول اعتبار سے اور حکم اعتبار سے دونوں بتائیے. موقوف کس کو کہتے ہیں؟ یہ حدیث صحابی تک پہنچتی ہو کیا ہوتی ہے؟ موقوف. اور مرفوع جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچے اس کو کیا کہیں گے؟ مرفوع. تو یہ کس تک پہنچ رہی بات؟ ہاں صحابی تک پہنچ رہی ہے, نبی تک نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ رہی ہے یا پہنچ رہی ہے؟ پہنچ رہی بھی نہیں بھی پہنچ رہی, پہنچ رہی. کیسے؟ اس میں کس کا تذکرہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا تذکرہ ہے. وہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ سنت یہ ہے. جب علی الاطلاق صحابی کہیں کہ سنت یہ ہے تو اس سے مراد کس کی سنت ہوتی؟ بادشاہ کی یا لوگوں کی؟ جب بھی کہا جائے گا کہ السنہ تو اس سے مراد کس کی سنت ہوگی؟ کہ علی الاطلاق جب سنت کا لفظ استعمال ہوگا تو اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی ہے. تو صحابی اگر یوں کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد آہستہ پڑھتے تھے تو یہ مرفوع ہوگی کیا؟ موقوف. مرفوع ہوگی کیونکہ عمل کس کا ہے. اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ تشہد آہستہ پڑھا جائے, تو یہ سنت کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. لہذا یہ نبی کا عمل ہے, اس لیے یہ روایت موقوف نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی؟ مرفوع ہوگی. اگر کسی روایت میں یوں آئے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشہد سرن پڑھا کرتے تھے تو یہ کیا ہوگا؟ موقوف ہوگا کیونکہ عمل کس کا ہے. لیکن اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایسی موقوف کو؟ موقف ہی بولتے ہیں نا, اور کیا بولتے ہیں؟ کچھ بولتے ہیں گھر پہ جا کے آنا پڑے گا. ایسی روایت کو ہم کہتے ہیں فی حکم المرفوع. یاد آ رہا ہے کہ یہ اگرچہ موقوف ہے لیکن یہ مرفوع کے حکم میں ہے. کیوں؟ کون بتائے گا مرفوع کے حکم میں کیوں ہے؟ صحابی کا عمل ہے, صحابی جو بھی عمل کرتے تھے وہ ایسا ہے. اجتہاد نہیں کرتے تھے وہ لوگ, میں اس روایت کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں, میں بول رہا ہوں کہ اگر صحابی کے بارے میں ایسا آئے کہ فلاں صحابی تشہد آہستہ پڑھتے تھے تو وہ کیا ہوگا, موقوف یا مرفوع؟ موقوف. موقوف میں کون سی قسم ہے؟ فی حکم المرفوع, یعنی حکمن وہ کیا ہوا؟ مرفوع. کیوں؟ صحابی کا عمل ہم ذکر کر رہے ہیں, پھر نبی کا کہاں سے آیا؟ ہاں, جیسے ایک دوسری روایت آپ کو بتاتا ہوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر کی نماز پڑھتے تھے تو دو رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے تھے پھر ایک رکعت پڑھتے تھے, یعنی دو اور ایک کر کے تین وتر پڑھتے تھے. یہ کیا عمل ہوا؟ کس کا عمل ہے؟ صحابی کا. موقوف ہے کہ مرفوع ہے؟ موقوف ہے. لیکن ایسی موقوف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ مرفوع کے حکم میں ہے. کیوں؟ ہاں, اس لیے کہ ہم اس میں دیکھ چکے ہیں کہ امور دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک اجتہادی جو بعد میں پیش آئے اور ایک وہ مسائل جو عبادتی امور ہیں جس میں آدمی اپنے دل سے کچھ بھی عبادت کر سکتا ہے نہیں. تو اگر صحابی ایک عمل کر رہے ہیں جو عبادت کے طریقے سے متعلق ہو, عبادت کے طریقے سے متعلق ہو, تو ایسا عمل ماننا ہی پڑے گا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی انہوں نے لیا ہوتا. اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ فی حکم المرفوع ہے وہ, اگرچہ صحابی کا عمل ہے لیکن ایسے عمل کے معاملے میں ہے جو اپنے دل سے نہیں کیا جاتا ہے. وصلوا كما رأيتموني أصلي, تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو. تو صحابی اپنے دل سے کچھ بھی کریں گے نہیں, تو اس لیے ایسی حدیث کو کیا کہیں گے ہم؟ فی حکم المرفوع، یہ مرفوع کے حکم میں ہے. تو سنت یہ ہے کہ تشہد کیسے پڑھا جائے؟ آہستہ، یعنی آواز سے نہیں پڑھیں گے بلکہ چپکے چپکے ہم پڑھیں گے. یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے. اب آگے آئیے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، صلاۃ، الصلاۃ علی النبی. عبد الرحمن ابن ابی لیلہ فرماتے ہیں، لقینی کعب بن عجرہ فقال الا اهدی لک هدیۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کعب ابن عجرہ مجھ سے ملے صحابی اور کہا کہ کیا میں تم کو وہ چیز ہدیہ نہ دوں جو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہے؟ یعنی میں نے ایک بات نبی سے سنی اور میں تم کو وہ ہدیہ دوں کہ نہیں؟ فقلت بلا فاہدیہا لی، میں نے کہا ہاں ہاں مجھ کو ہدیہ دیجئے، دیجئے نا ہدیہ. کتنا اچھا ہدیہ، جب نبی سے سنا ہے تو ہدیہ اس سے بڑھ کے کچھ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آسمان و زمین سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ آسمان و زمین فنا ہونے والے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا فائدہ باقی رہنے والا ہے. تو کہا ضرور ہدیہ کیجئے. فقال سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. فقلنا یا رسول اللہ كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم. کہا کہ اللہ کے رسول آپ پر، یعنی آپ کے اہل بیت پر، آپ اور اہل بیت میں سب آ جاتے ہیں، آپ اہل بیت پر ہم کیسے صلات بھیجیں؟ كيف الصلاة عليكم، علیکم یہ آپ سب آ گئے، آپ سب پر ہم کیسے، یعنی آپ کے گھر والوں پر اور آپ پر ہم کیسے درود بھیجیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو سلام سکھا دیا لیکن درود کیسے پڑھیں؟ اللہ نے کیا فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو صلوا علیہ ایک، وسلموا تسلیما، سلام، صلات بھی ہے اور سلام بھی ہے، تو صلات بھی پڑھنا ہے اور سلام بھی پڑھنا ہے. تو سلام تو معلوم ہے نا آپ کو، یا نبی سلام علیکا. ہاں صحابی پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم کو اللہ نے تو سکھا دیا سلام، اب صلات کیسے بھیجیں ہم؟ صحابہ پوچھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. معلوم ہوا کہ دونوں چیزیں معلوم کرنے کا شوق ہے، ایک تو معلوم ہو گیا ایک معلوم نہیں، کیسے ہم آپ پر صلات بھیجیں؟ قال قولوا، آپ نے کہیں کہو، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. تو یہ پورا کا پورا ایک صلاۃ، بعض لوگ کہتے ہیں دو درود ہیں، یہ دونوں ایک ہی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا پہلا سلاد ہے اللہ مسلی علیہ، کے دوسرا برکت والا ہے، تو یہ دو الگ نہیں، یہ دونوں کیا ہیں؟ ایک ہی ہیں. تو ایک سلاد ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلاد بھی ہے اور ضمن اس میں برکت بھی ہے، برکت کا بھی، برکت کی بھی دعا ہے. تو سلاد اور برکت دونوں کی دعا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ نے ہم کو سلام تو سکھا دیا، اب سلاد کیسے بھیجیں آپ پر؟ تو آپ نے کہا کہ اس طرح سے کہو. تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، آپ کے گھر والوں پر، سب پر درود پڑھا جائے گا اور سب کے لیے برکت کی دعا کی جائے گی، ویسے ہی جیسے اللہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر صلات نازل کیا اور جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر برکت نازل کی. صلات کے معنی کیا ہے؟ صلات کے معنی عربی زبان میں دعا کی ہوتے ہیں. ان صلاتک سکن لہم، قرآن میں اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ یعنی ان صلاتک سکن لہم، اے نبی آپ کی دعا ایمان والوں کے لیے جو زکات لے کر آپ کے پاس آتے ہیں تسکین کا باعث ہے، ان کو سکون ملتا ہے آپ کی دعا سے. تو صلات کے معنی عربی زبان میں کیا ہوتے ہیں؟ دعا کی. تو کیا اللہ تعالیٰ بھی دعا کرتا ہے؟ پھر سے وہیں آ گئے. بہت سارے لوگ بولتے نا کیسے بھائی آپ خیریت سے ہیں, اللہ کی دعا سے سب ٹھیک ہے. تو کیا اللہ بھی ان کے لیے دعا کرتا ہے؟ تو صلات, اللہ کی صلات سے مراد کیا ہے؟ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور امام البخاری نے بھی اس کو نقل کیا ہے, صلات سے مراد اللہ رب العالمین کا ملأ اعلی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا تعریف کرنا ہے. ثناؤہ فی الملأ الاعلی, اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے, یہ صلات ہے. اس سے مراد رحمت نہیں ہے, رحمت اس کے ساتھ آتی ہے لیکن وہ الگ ہے. رحمت الگ ہے, برکت الگ ہے. اسی لیے آپ دیکھیے آپ صلات بھی کہہ رہے ہیں, اس کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اللہم صل علی محمد, لیکن اسی کے ساتھ آپ کیا کہہ رہے ہیں اللہم بارک علی محمد. تو برکت الگ ہے, صلات الگ ہے. اسی طرح سے رحمت صلات کا تقاضا ہے لیکن وہ رحمت الگ ہے. بعض لوگوں نے ترجمہ کیا اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, صلات کے معنی رحمت کے نہیں ہے. صلات ثنا ہے, تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کے درمیان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمت نازل کرتا ہے, یہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اللہ نے دونوں کو کیا کیا, الگ الگ بیان کیا کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر کیا ہے, صلوات ہے اور رحمت بھی ہے. تو علماء نے کہا کہ دیکھیں یہاں پر اللہ نے صلات اور رحمت کو الگ الگ ذکر کیا, معلوم ہوا کہ دونوں کیا ہیں, الگ ہے. زبردستی اس کو رحمت بنانا صحیح نہیں ہے. تو صلات الگ ہے اور رحمت الگ ہے. اگرچہ اللہ کا ثنا کرنا اس کا تقاضا ہے, جب اللہ تعریف کر رہا تو رحم بھی کرے گا, جس کو اللہ پسند کرتا ہے اس پر کیا کرتا ہے, رحم بھی کرتا ہے. اس کا تقاضا ہے, اس کے معنی نہیں ہے. جیسے کوئی آدمی کہے اللہ کا خوش ہونا مغفرت کرنا ہے, صحیح ہے نہیں. اللہ کا خوش ہونے کا تقاضا ہی ہے, اللہ کسی بندے سے خوش ہو جائے تو اس کی مغفرت کرے گا کہ اس کو جہنم میں ڈالے گا؟ بہت خوش ہو گئے اللہ کسی بندے سے, اس کو جہنم میں ڈالے گا؟ مغفرت نہیں, تیری خوش ہے اللہ, ایسا ہوگا نہیں. اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے, راضی ہے. تو اللہ تعالیٰ راضی ہونے کے بعد اس کی مغفرت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا, وہ اس کا تقاضا ہے, لیکن معنی اس کے ہیں نہیں. تو رضا الگ ہے اور جزا الگ ہے اور مغفرت الگ ہے, رحمت الگ ہے, ساری الگ چیزیں ہوتی. بہت سارے لوگ متعولین اللہ کی صفات کو ایک ساتھ کر دیتے ہیں. اسی لیے بہت سارے معولہ نے کیا کیا, اللہ تعالی سمع بصر اور علم تینوں کو ایک کر دیا. کہ اللہ سنتا ہے کا مطلب کیا ہے, اللہ جانتا ہے. کہ سنتا ہے مانے تو ہمارے جیسا کان ہو جائے گا اللہ کو, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کا مطلب کیا ہے, جانتا ہے. کیوں؟ ان لوگوں نے سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھتا مانیں گے تو اپنی جس کی آنکھ اللہ کو ماننی پڑے گی. لیکن اہل سنہ والجماع نے کہا نہیں, اللہ تعالیٰ سنتا ہے, دیکھتا ہے, جانتا ہے, تینوں الگ ہیں. ایک ہی ہے؟ نہیں, تینوں ایک نہیں ہیں. تینوں کیا ہیں؟ الگ ہیں. کیوں؟ مخلوق میں دیکھ لو, اندھا ہے, یہ کیا ہے, نوٹ ہے, کتنے کا, 100 کا, جانتا ہے. دکھتا کیا چاچا؟ دکھتا نہیں بھائی, معلوم ہے. تو نہ دکھائی دینے کے بعد بھی علم ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. تو پھر دیکھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو پھر سارے کے سارے آنکھ بند والے ہیں کیا؟ تو آنکھ ہے, آنکھ نہیں ہے, لیکن علم دونوں کو ہے. لیکن فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. بہرا ہے لیکن معلوم ہے, امام صاحب خطبہ دے رہے, ابھی خطبہ جاری ہے, اس لیے چپ بیٹھنا ضروری ہے. بہرا ہے, سننے نہیں آ رہا, لیکن معلوم ہے کہہ رہا ہے. میں بہرا ہوں لیکن وہ کہہ رہا ہے. تو اگرچہ سنائی نہیں دیتا ہے لیکن جان رہا ہے کہ نہیں جان رہا ہے؟ کچھ بول رہا ہے سامنے والا, کیا کہا آپ نے پوچھتا ہے. سنائی نہیں دیا لیکن معلوم ہے. ہم بھی بولتے ہیں نا, آپ نے کچھ کہا, بولے کیسے معلوم پڑا, بولے آپ کا منہ ہل رہا ہے, بول رہے ہیں کچھ, سنا آپ نے کچھ نہیں؟ سنا نہیں میں نے. تو نہ سن کے بھی جانتا ہے نہیں دیکھ کے بھی جانتا ہے. تو جاننا ایک مستقل چیز ہے, سننا ایک مستقل چیز ہے, دیکھنا ایک مستقل چیز ہے. اس لیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ایک چیز کو سب کو ایک ساتھ جمع کر لیتے ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا منہج نہیں, اشعریوں میں یہ چیز آپ کو ملے گی لیکن سلف کا منہج یہ نہیں ہے. اللہ کے ہر ہر صفت کو قبول کرنا. اللہ نے بھی قرآن کریم میں کیا فرمایا, وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. پھر فائدہ کیا ہوا اس بیان کرنے کا جبکہ سب کا مطلب جانتا ہے؟ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے, جب ہم انشاءاللہ العقیدۃ الواسطیہ کا درس کریں گے تب اس میں ساری چیزیں دیکھیں گے. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صلاۃ سکھایا, جس کو ہم درود بولتے ہیں, لیکن عربی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ. لیکن صلاۃ ایک تو وہ جو ہم پڑھتے ہیں, حی علی الصلاۃ, درود پڑھنے کو آؤ, اپنے آپ اس میں ہے اس لیے کہ نماز میں کیا ہے, لیکن مقصود وہ ہے نہیں, اس لیے کہ درود پڑھنے سے پہلے بھی صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں نا. تو وہ صلاۃ کون سی ہے؟ وہ نماز ہے. لیکن جب صلاۃ کہا جائے گا علی الاطلاق الصلاۃ, تو اس سے مراد نماز ہوگا. لیکن جب نبی پر درود کہا جائے گا تو اس کو کیسے کرنا پڑے گا؟ الصلاۃ علی النبی, الصلاۃ علی النبی, نبی پر صلاۃ. تو یہاں یہ مقید ہو گیا کہ اس سے مراد درود ہے. ورنہ علی الاطلاق الصلاۃ جب کہا جائے گا تو کیا مراد ہوگا اس سے؟ ہاں, ورنہ کل کو جا کے حدیث پڑھ کے کوئی کنفیوز ہوگا, بولا اب دیکھو حی علی السلام ہم کیا چیز کی طرف بلا رہے, درود کی طرف کیا نماز کی طرف؟ تو یہ فضولیات میں سے ہے, یہ دونوں میں فرق ہے. الصلاۃ الگ ہے, الصلاۃ علی النبی الگ ہے. تو یہ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے. اچھا دیکھیں, اس میں ایک جو ضمن میں یہ بھی بات دیکھ لیجیے, اصول ایک یہ دیکھ لیجیے, عطف کے ساتھ تذکرہ ترتیب کو مستلزم نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ اگر اور کے ساتھ کوئی جملہ عربی میں آتا ہے یا کوئی حکم آتا ہے تو اس میں ترتیب لازم نہیں ہوتی ہے. ہاں, خارجی دلیل سے ترتیب لازم ہوتی ہے. کہتے اگر آپ مثال آسان اس کو پہلے دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی کہے مٹھائی لاؤ اور بریانی لاؤ اور یہ لاؤ اور وہ لاؤ, جس ترتیب سے اس نے کہا آپ کے مالک نے, کیا اس ترتیب سے آپ کو خریدنا پڑے گا؟ پہلے مٹھائی کا تو پہلے مٹھائی دور جا کے لے کے آؤ, پھر واپس آیا, پھر ادھر سے جاؤ, پھر واپس ادھر جاؤ, کیا اس ترتیب کی کو فالو کرنا ضروری ہے؟ نہیں, لازم نہیں ہے جب تک کہ خارجی قرینہ اس کا نہیں ملتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا, صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پہلے کیا ہے؟ صلوا علیہ, اس کے بعد کیا ہے؟ سلیم و تسلیم. تو صلاۃ پہلے ہے اور سلام بعد میں ہے, لیکن اتحیات میں ہوتا کیا ہے؟ پہلے کیا ہے؟ السلام علیک ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو یاد رکھیں کہ واو کے ساتھ جب کوئی جملہ آتا ہے تو اور کے ساتھ کسی بھی زبان میں, کسی بھی زبان میں یہ قاعدہ نہیں ہے, ورنہ کوئی آدمی کل کو جا کے کنفیوز ہو جائے گا, اللہ نے تو کہا حدیث کچھ تو غلط دکھ رہی ہے, یہ سب ان کو آتا نہیں, یہ لوگ نے کچھ تو گڑبڑ کی, قرآن پہ عمل کرنا چاہیے. تو قرآن میں پہلے کیا آیا ہے؟ صلاۃ, اور اس کے بعد سلام. ہم الٹا کر دیں گے, صحیح ہے, کیونکہ اللہ کی مرضیات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی سمجھتا ہے نہیں. لہذا ہم پڑھتے ہیں وصلوا علیہ وسلم تسلیما, صلوا علیہ وسلم تسلیما, لیکن عمل جب کرتے ہیں تو عمل کیسا کرتے ہیں؟ پہلے سلام اور اس کے بعد صلاۃ. کیوں؟ زیادہ سمجھتا ادھر ہی, ہم کو زیادہ سمجھتا نہیں. کیوں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ وصلوا, آپ نے کیا فرمایا؟ وصلوا کما رأیتمونی اصلی, ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو. یہ اتباع ہے کہ اپنے فہم پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم اور آپ کی سنت کو ترجیح دینا. گمراہی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ایک آدمی اپنے فہم کو ترجیح دینے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں. یہاں سے گڑبڑ شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک مسئلہ بھی ہم نے اس میں دیکھا کہ ترتیب سے لازم نہیں, یعنی واو کے ساتھ اگر دو حکم آ رہے ہیں تو اس کا لازمی تقاضا یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی اسی ترتیب سے اس کو کرے. البتہ خارجی دلیل مزید اس میں وضاحت کرتی ہے کہ ترتیب اس میں ہے یا نہیں ہے. ایسے کئی احکام ہیں جس میں ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے کئی حکموں کو جمع کیا ہے, کیا اسی ترتیب سے اس پہ عمل کریں گے آپ؟ ضروری نہیں ہے. اس کے لیے سنت کو بھی دیکھنا ضروری ہے. اس سے آزاد ہو کر عمل کرے گا غلطی کرے گا. چلیے اس کے بعد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بعد تعوذ اور دعا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من اربع, جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھے تو وہ اللہ کی پناہ مانگ لے چار چیزوں سے. یقول, یوں کہے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یہ مسلم کی حدیث ہے اور مختلف کتب میں الفاظ کے فرق کے ساتھ آئی ہے کہ جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھے تو اس کو چاہیے کہ وہ چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگ لے. اور چار چیزیں یہ ساری چیزوں میں بنیادی چیز ہیں. دیکھیے کیا کیا ہے. نمبر ایک, عذاب جہنم, ایک دم سب سے خطرناک, سب سے اینڈ میں جہنم کا عذاب. ان عذابہا کان غراما, جہنم کا عذاب یقیناً اے اللہ لپٹ جانے والی چیز ہے. غرامہ کہتے ہیں لپٹ جائے گی, چھوڑے گا نہیں, وہ آگ لپٹ جائے گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. من عذاب جہنم, سب سے خطرناک چیز. دو, وہ من عذاب القبر, قبر کے عذاب سے بھی حفاظت فرمائے. یہ ابتدا ہے اور وہ کیا ہے؟ انتہا ہے. یعنی آخرت کے مرحلوں میں دو مرحلے ہیں, ایک قبر کا ہے اور دوسرا آخرت جو قیامت کے بعد ہونے والا ہے, جو جہنم اس کا محال ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قبر آخرت کی منزلوں میں کون سی منزل ہے؟ پہلی ہے. جو اس میں نجات پا گیا وہ اس کے لیے بعد کی منزلیں کیا ہیں؟ آسان ہیں. اس میں جو پکڑا گیا پھنس گیا تو اس کے لیے بعد کے مرحلے اس سے زیادہ نقصان یا خطرے والے یا عذاب والے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری چیز بھی بتا دی اور ابتدائی چیز بھی بتا دی. کس اعتبار سے؟ آخرت کے اعتبار سے. قبر کے عذاب سے بچا اور جہنم کے عذاب سے بچا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا انجام. لیکن اس انجام تک لے جانے والی چیز کیا ہے؟ دنیا کی گمراہی. آدمی جہنم اور قبر کے عذاب کیوں بھگتے گا؟ جب گمراہ ہوگا. ہدایت یافتہ آدمی عذاب اس کو ہوگا یا گمراہ کو ہوگا؟ گمراہ کو ہوگا. لیکن گمراہ کیوں ہوتا ہے آدمی؟ آزمائش کی وجہ سے. ایک آدمی گمراہ کب ہوگا؟ جب ایک ہی راستہ ہے تو غلط راستے پہ کوئی جائے گا. لیکن غلط راستے بھی ہیں. تو ایک آدمی اس میں فتنے میں آ کے گمراہی کی طرف جا سکتا ہے. اور زندگی میں بھی فتنے ہیں اور موت کے وقت بھی شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بھی اللہ کی پناہ مانگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فتنے عذاب کی طرف لے جاتے ہیں, قبر کے عذاب کی طرف اور جہنم کے عذاب کی طرف. تو کہا وَمِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ, اے اللہ زندگی اور موت کے فتنے سے بچا. زندگی کا فتنہ تو ہے ہی ہے, بیماری ہے اور مال و دولت کا کم ہونا یا زیادہ ہونا وغیرہ وغیرہ بہت سچ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, یہ سارے فتنے ہیں. نَبْلُوَنَّكُمْ, بلا, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, ہم خیر اور شر کے ذریعے سے امتحان لیتے ہیں تمہارا. تو اس امتحان میں کامیاب ہونا جنتی بننا ہے, اور اس امتحان میں ناکام ہونے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آدمی قبر کا عذاب اور جہنم کا عذاب بھگتے گا. تو اس عذاب تک لے جانے والی چیز کیا ہے؟ فتنہ. اور پھر کون سا فتنہ؟ زندگی کا فتنہ اور موت کا فتنہ. کیونکہ موت کے وقت خاص طور سے شیطان آتا ہے. اللہم انی اعوذ بکا این من ان یتخبطنی شیطان عند الموت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اے اللہ میری حفاظت کر اس چیز سے کہ شیطان موت کے وقت مجھ کو خبط میں مبتلا کرتے ہیں. موت کے وقت سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا چاہیے, ایمان کے سلسلے میں کنفیوز, دین کے سلسلے میں کنفیوز ہو گیا. تو ایک زندگی میں فتنے آتے ہیں جو چلتے پھرتے میں اچھے برے حالات جو بھی آتے ہیں, اور ایک ہے کہ خاص طور سے موت کے وقت فتنہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اختتام کے اعتبار سے ہے کہ اب آخری وقت ہے. کہ اگر زندگی بھر ہدایت پر تھا لیکن آخر میں گمراہ ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا مدار خاتمے پر ہے. 99 قتل کیا, 100 بھی بنایا اس کو, لیکن پھر اس کے بعد جا کے خاتمہ کیسا ہوا؟ حق کی طلب میں چلنے پر. کون سے فرشتے لے گئے اس کو عذاب کے, رحمت کے؟ پچھلا نہیں دیکھا گیا, آخری دیکھا گیا. انما الاعمال بالخواتیم. تو اے اللہ خاتمے کے وقت, موت کے وقت کا جو فتنہ ہے اس سے بھی بچا, اور اے اللہ زندگی میں جتنے فتنے آتے ہیں ان سے بھی بچا, میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اور ان سارے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ کون سا ہے؟ دجال. تو بطور مین وارننگ, عموم کے بعد خصوص اس کو کہتے ہیں. سارے فتنوں میں آتا کہ نہیں آتا؟ وہ آتا ہے, لیکن اس کو الگ سے بیان کیا گیا. تو کسی چیز کے شر کو بتانے کے لیے یا کسی چیز کے شر کو بتانے کے لیے خصوصی طور پر اس کو عموم سے نکال کر الگ بیان کیا جاتا ہے. تنزل الملائکۃ والروح, اللہ نے خود کہا کہ ملائکہ اور روح, تو ملائکہ سے الگ کر کے جبریل کو بیان کیا گیا ہے. تو بہرحال یہ اصول ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے چار چیزیں کتنی اہم ہیں, صحیح ہے نا؟ نماز کا خاتمہ ہو رہا ہے, آخر میں اب ہیں, لیکن بہت اہم دعا یہاں سکھائی ہے, یہ یاد ہونا چاہیے آپ کو. نمبر اے, جہنم کا عذاب مین, سب سے ڈینجر. پھر اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ قبر کا عذاب نہیں چاہیے ہم کو. اس کی وجہ کیا بنتا ہے؟ زندگی موت کے فتنے, وہ بھی نہیں, اللہ بچا اس میں بھی. اور سب سے بڑا فتنہ جس سے سارے نبی ڈراتے رہے کون سا ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا اس کے قریب بھی مت جانا دجال کی, اس لیے کہ جو اس کے قریب جائے گا گمراہ ہو جائے گا, اتنا خطرناک ہے. تو آپ نے ہر مسلمان کو اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگنا سکھایا. چھوٹے شر سے بتائیں گے اور بڑے شر سے نہیں بتائیں گے, ایسا ہو سکتا ہے؟ خصوصی طور پر اس سے متنبہ کیا. تو یہ چار چیزیں ہیں جو نماز میں ہم اللہ سے اس کے سلسلے میں دعا کرتے ہیں, یہ مسلم کی روایت ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک دعا اور ہے جس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی, کہ اللہ کے رسول مجھ کو ایک ایسی دعا سکھلا دیں کہ جسے میں اپنی نماز میں اللہ سے کیا کروں. کوئی اچھی سی دعا سکھائیے. قال قل اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, آپ نے فرمایا یوں کہ اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیے ہیں, ولا یغفر الذنوب الا انت, اور تیرے سوا کوئی ہے نہیں جو میرے گناہوں کی مغفرت کرے, فاغفر لی مغفرتا من عندك, لہذا تو میری مغفرت کر دے اپنی طرف سے, وارحمنی اور مجھ پر رحم بھی فرما, انک انت الغفور الرحیم, اس لیے کہ تو نہایت مغفرت کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. دیکھیے دعا کا انداز دیکھیے, پہلے کیا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, جرم کا اقرار, اللہ ویسے میرے کوئی گناہ تو ہے نہیں لیکن پھر بھی معاف کر, ایسا. یہ کون کس کو سکھا رہے ہیں؟ آپ سوچیے جس کو سکھا رہے ہیں وہ کون ہے؟ ثانی اثنین, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی, ان کو سکھا رہے ہیں کہ مغفرت کی دعا اللہ سے ایسی کی جائے، یعنی کہا یوں دے یا اللہ یہ دے، بلکہ یہ سکھایا کہ آدمی کو ہمیشہ ایسا ہی ہونا چاہیے، جو آدمی اپنے آپ کو ہمیشہ قصوروار دیکھتا ہے وہی اپنی اصلاح اور ترقی کا راستہ چلتا ہے۔ میں اچھا ہوں بولے تو گیا کام سے، میں اچھا نہیں، اللہ میرے اندر بہت کمی ہے۔ عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول مجھ کو اگر لیلۃ القدر مل جائے کیا کروں؟
اللہ جنت الفردوس دے،
کیا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، کریم ہے، سخی ہے، اس کو معاف کرنے کا، اس کو نہیں، اس کو نہیں، پچاس پھر بس ایسا ہے، سخی ہے، سب کو معاف کرتا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تو وہ ہے کہ سارے گناہوں کو ایک دم معاف کرتے ہیں۔ اللہم انک عفو کریم، اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا کریم ہے، سخی ہے، تحب العفو، اور تو معافی کو پسند کرتا ہے نا، اللہ کو بتا رہے ہیں۔ علماء نے کہا اللہ کو بتا سکتے ہیں، اس نیت سے نہیں کہ اللہ کے نعوذ باللہ علم میں اضافہ ہوگا، اپنے اطمینان کی بات بھی آدمی بولتا ہے، آدمی اللہ کو جتا کے بولے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو کہ اللہ کو نہیں معلوم اللہ معاف کرنے والا ہے؟ معلوم ہے، لیکن بندہ اپنے قول سے اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہے کہ اللہ تو ایسا ہے، وہ اللہ کو بتا رہا نہیں، وہ اپنے آپ کو یاد دلا رہا ہے، یہ تجدید ایمان ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی اللہ کیسا مغفرت کرنا ہے، کیسا رحم کرنا ہے سکھا رہا اللہ کو، نعوذ باللہ نہیں، یہ اپنی اطمینان کے لیے یہ اقرار ہے ان کے احسان کا، ان کے شکر کا اعتراف ہے، اللہ جیسا انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی اللہ تو بھی ان پر رحم کرے، ان نے کیسا رحم کر کے مجھ کو پالا پوسے اللہ تو بھی کرے، تو اللہ کو بتا نہیں رہا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، اور بندے کو اللہ نے اس کی اجازت بھی، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ورنہ ایک دم قاعدے قانون سے مانگنے کا، اللہ نے بول اپنے دل کی بات اللہ کے سامنے رکھ۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، ورنہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ سے دعا کرنا ہی ممنوع ہو جاتا ہے، بھائی پھر تو سیرے سے دعا ہی غلط ہو جائے گی، مانگ رہا اللہ سے، تیرے کو کیا چاہیے اللہ کو نہیں معلوم، تو بھی تیرا بول کے فائدہ کیا ہے، اللہ کو تو معلوم ہے، لیکن مانگ کیوں رہا ہے؟ یہ اپنے ایمان کی تجدید ہے، اس لیے اللہ کو اچھا لگتا ہے بندہ جب مانگتا ہے، یہ اپنی عبدیت کا اظہار اور تجدید ہے، مانگنا اللہ سے، یہ اللہ کو بتانا نہیں، یہ انفارمیشن دینا نہیں، اللہ مجھ کو یہ چاہیے، یہ چاہیے، چاہیے، تو تیرے کو کیا چاہیے؟ اللہ کو تیرے پیدا ہونے سے پہلے معلوم ہے، کیوں مانگ رہا اللہ سے؟ تو اپنی عبدیت کا اظہار کر رہا ہے، بندگی کا اظہار کر رہا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دعا سکھا رہے ہیں، تو کیسے دعا سکھا رہے ہیں؟ مغفرت کی، اور کیسے شروعات کیسی ہو رہی ہے؟ اے اللہ میں بہت نیک بندہ ہوں، لہٰذا آپ تو ضروری ہے میرے لیے، تو جنت دے دے۔ اے اللہ انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کیونکہ یہ ابو بکر صدیق کو نہیں سکھا رہے ہیں، یہ پوری امت کو سکھا رہے ہیں، یہ پوری امت کو سکھا رہے ہیں کہ اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیے ہیں۔ کل بنی آدم، کل ابن آدم قطاع وخیر القطاعین التوابون، بنی آدم سب کی سب خطا کار ہے، ان میں بہتر خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ انسان غلطی کرتا ہی کرتا ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دعا سیکھا، بہت جامع دعا ہے، اس میں ایک ادب ہے دعا کا، کہ ایک آدمی معافی طلب کرنے سے پہلے اقرار جرم کرے، یہ بھی دعا میں ہے، اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ آدمی میں توازو پیدا ہوتی ہے، نفس ٹوٹتا ہے، اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے، کیونکہ گناہ آدمی کا اپنے اوپر ظلم ہے، جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بناتا ہے، جو مصیبت ہے، اور وہ اپنے اوپر مصیبت لانا ہے، تو اپنے اوپر مصیبت ڈالنا، دوسرا کوئی آپ کو تکلیف دے تو کیا ہے یہ؟ اس نے ظلم کیا، اور گناہ کر کے جہنم میں گئے تو کس نے ظلم کیا؟ کیا کون؟ تو نے خود نہیں کیا، اللہ کی طرف سے ہے تو تیری سزا ہے، اللہ نے بلا غلطی کی نہیں کیا ایسا، تو نے خود نہیں کیا، اس لیے جنت سے محروم ہونے کے بعد آدم علیہ السلام نے دعا کیا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا. اتنی اچھی جنت میں تھے، راحت میں، وہاں سے نکلے. کیوں نکلے؟ تو نے نکالا، ہماری غلطی کی وجہ سے نکلے ہم. تو ہم نے جو منع کیا تھا وہ کیا، لہذا ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. تو مومن اپنے آپ کو ہمیشہ قطاکار سمجھتا ہے، چاہے وہ تقویٰ کے عروج پر پہنچ جائے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میں دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، 70 سے زیادہ، اور ایک روایت میں کہ 100 مرتبہ. لہذا تم بھی اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو. یہ چیز بھی ہم کو حدیث سے ملتی ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت، اور اس میں اللہ تعالی کے مغفرت کرنے والا ہونے کا تیقن ہو. اے اللہ تو کرتا ہے، تیرے سوا کوئی معاف کرتا ہے گناہوں کو نہیں. فاغفر لی مغفرت من عندک، اے اللہ تو اپنے پاس سے میری مغفرت کر، کہیں اور سے نہیں، تو تیری طرف سے تو کر سکتا ہے تو کر دے معاف. اللہ کو کسی کفارے کی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی بھرپائی کی ضرورت نہیں. عیسائیوں میں عقیدہ کیا ہے؟ انسان کا ہوا پاپ تو اس کی سزا کس کو بھگتنی پڑی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. اسلام میں وہ عقیدہ نہیں، اسلام پاک صاف دین ہے. اللہ چاہے تو خود مغفرت کر سکتا ہے، اس کو کسی بھرپائی کی ضرورت نہیں. وہ عدل والا ہے لیکن مغفرت والا بھی ہے، وہ مغفرت والا ہے لیکن عدل والا بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں. تو اپنی طرف سے میری مغفرت کر دے. وارحمنی، اور نہ صرف یہ کہ مجھ پر میری مغفرت کر، بلکہ مجھ پر رحم بھی فرما. یہ نہیں کہ بس تیرے گناہ معاف ہو گئے جا، اللہ رحم بھی کر. رحم کر کا مراد اے اللہ تو اپنی طرف سے مجھ پر رحم فرما، اور اس کا نتیجہ کیا ہے رحمت کا؟ جنت میں داخل کرنا ہے. کہ اللہ جس پر رحم کرے، اس لیے کہ حدیث میں کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت اور جہنم میں جھگڑا ہوا. آپ بولیں گے یہ کیسا ہوتا؟ ہوتا. ہمارے لیے جو چیزیں ہیں وہ ایسی نہیں ہے، بات کری مائک بات کر رہا اچانک، ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نزدیک مخلوقات کی حیثیت الگ ہے. جنت جہنم میں جھگڑا ہوا، جہنم نے کہا تیرے اندر سب غریب پھٹے پرانے فقیر قسم کے لوگ آئے، پیٹے پیٹے لوٹے غریب، ایسے جو ہے کمزور. میرے پاس جبارون، متکبرون، بڑے بڑے ٹاپ لیول کے آنے والے ہیں، مالدار، ایسے بڑے پہلوان، کھاتے پیتے گھر کے سب. اللہ تعالی نے کہا تو میری رحمت ہے، اور جنت سے کہا کہ جس کو چاہے میں تیرے ذریعے رحم کروں گا، اور تو میرا عذاب ہے جس کے تیرے ذریعے سے جس پہ چاہے میں عذاب کروں. تو جنت کے بارے میں کیا کہا؟ رحمت ہے. تو اللہ جس پر رحم کرے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جنت ہے. تو یہاں پر کیا مانگ رہے ہیں؟ مغفرت تو کر دے، مطلب جہنم سے چھٹی. لیکن بیچ میں کہاں جانا ہم نے؟ جہنم سے بچ کے ہم کو کہاں جانا ہے؟ جنت میں. تو دوسری دعا مغفرت کے بعد کیا ہے؟ رحم کی بھی دعا ہے. اے اللہ تو رحم بھی فرما ہم پر. وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اور دیکھیے آخر خاتمہ کیسا ہو رہا ہے، مغفرت مانگی، رحم کی دعا مانگی، اور آخر میں اللہ کے دو اسماء کا ذکر کیا، وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها. کیسا پیٹو، کبھی سوچے اس کے اوپر؟ نہیں نا. ہاں، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، تو تم ان ناموں سے اللہ سے دعا کرو. تو دو چیزوں کا مطالبہ اللہ سے کیا، کن کن چیزوں کا؟ ایک تو مغفرت کا، اور دوسرا رحم کا. آخر میں نام کون سے ذکر کیے؟ انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ تو مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تو مجھ پر میری مغفرت کر دے، مجھ پر رحم فرما. تو اللہ کے نام جتا کر اللہ سے وہ مانگنا، یہ سنت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور طلب سے قبل اعتراف ہے. آدمی اللہ سے مانگنے سے پہلے اپنے کنگال ہونے کا اعتراف کرے، اللہ سے مغفرت مانگنے سے پہلے اقرار جرم کرے. یہ ادب ہے دعا کا. دنیا میں لوگ بادشاہ کے سامنے ایسا کرتے ہیں، اللہ سے بڑھ کے کون بادشاہ ہے؟ لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، الملک القدوس السلام المؤمن. الملک ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے. مالک ہر مالک ملک نہیں ہوتا ہے لیکن ہر ملک مالک ہوتا ہے. بہرحال آگے جائیں گے. آخری چیز کیا ہے؟ سلام. جب آدمی ساری دعائیں وغیرہ مانگ لے اس کے بعد کیا کرے؟ سلام پھیرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم. امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. آپ فرماتے ہیں مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی پاکی ہے. عربی زبان میں اکثر طہور کا لفظ استعمال ہوتا ہے وضو کے لیے، وضو کے لیے. تو نماز کی چابی وضو ہے. بعض روایت میں صراحت سے آیا بھی ہے کہ نماز کی چابی وضو ہے، بعض روایتوں میں بات آئی ہے. مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی وضو ہے یا پاکی ہے. وتحریمها التکبیر، اور نماز کی حرام کرنے والی چیز تکبیر ہے. وتحلیلها التسلیم، اور نماز کی حلال کرنے والی چیز سلام ہے. کیا مراد حرام کرنے والی، حلال کرنے والی؟ ہاں، تحریم یعنی حرکت نہیں کر سکتے، پھر رکوع سجدہ کیوں کرتے؟ ٹھیک ہے، کھجا سکتے ہیں کہ نہیں؟ وہ چیزیں جو نماز کے منافی ہیں، وہ چیزیں تکبیر کے ساتھ ہی کیا ہو جاتی ہیں؟ حرام ہو جاتی ہیں. حرکت حرام نہیں ہوتی ہے. صحابہ کے علی صاحب نے پڑھی کہ نہیں پڑھی کہ صحابہ مٹھی میں کنکریاں لے لیتے تھے؟ اور بس وہ تو منع ہے، وہ کنکریاں لے لیتے تھے گرمی کی وجہ سے، اور قیام میں اسی طرح سے رہتے. جب سجدے میں جاتے تو کیا کرتے؟ سجدے کی جگہ کنکریاں ڈالتے، اس پہ سجدہ کرتے تھے. تو بقدر حاجت اگر آدمی حرکت کرتا ہے تو یہ منع نہیں ہے، خصوصاً اگر نماز کی مصلحت سے متعلق ہو. جیسے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی آ کے آپ کے ساتھ، آپ جماعت میں شریک ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ میں، آپ اکیلے ہیں، بچہ آپ کا آ گیا مثلاً، اور آپ کے بائیں طرف آ کے کھڑا ہو گیا لیفٹ میں، تو صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اور کہاں ٹھہرنا چاہیے؟ تو آپ کیا کریں گے اس کو؟ ٹوٹی نہ نماز؟ حرکت کیے آپ؟ نہیں، نہیں کیا حرکت؟ کیے لیکن نہیں ٹوٹی. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی مصلحت میں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو بائیں طرف کھڑے ہونے کی وجہ سے کدھر کیا؟ بائیں طرف. پلس آپ نے ان کی نیند کی وجہ سے ان کا کان بھی مروڑا نہیں، مطلب کان بھی پکڑا اس طرح سے، تو ان کو جگایا بھی نماز میں. آپ نماز میں. اور بھی کئی چیزیں اس طرح کی دلیل ہیں، انشاءاللہ کسی اور درس میں اس کو دیکھیں گے، نماز کے مسائل، کن چیزوں سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، سامنے ہی دروازہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آگے بڑھ کے دروازہ کھول دیا. تو اس طرح کی بقدر حاجت ضروری حرکت اگر ہے تو نماز میں کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ آدمی 555 بار کھجائے نماز میں، اچھی بات نہیں ہے. کہ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیے نماز میں، کبھی بغل میں، کبھی پیٹھ پہ، کبھی سر، کبھی داڑھی، کبھی کیا، یعنی اس نے کانٹریکٹ لیا ہے کھجانے کا، نماز پڑھ رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خشوع ہونا چاہیے. صاحب کے سامنے کھڑا ہوتا، کھجاتے کھڑے ہوتا ہے، صحیح، کمپنی کا مالک ہے، کمشنر ہے، کوئی اور ہے، ایک دم ادب سے کھڑا ہوتا، تھوڑا اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے. اللہ کے آگے کھڑا ہے آدمی، کو اس کا ادب چاہیے. اللہ دکھائی نہیں دے رہا لیکن اللہ دیکھ تو رہا ہے نا. تو ایک آدمی جب اللہ کے سامنے کھڑا ہے تو کم سے کم یہ ہو، منع نہیں ہے، لیکن ایک آدمی مستقل اس کو مشغلہ بنا لے نماز میں، اچھی بات نہیں. بہت سارے لوگ نماز میں کھجاتے رہتے ہیں، اور ایک وجہ اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ وضو پوچھتے نہیں ہیں. جب آپ وضو پوچھو گے نہیں تو کیا ہوگا؟ آپ کا وضو چہرے بھی سوکھنا شروع ہوگا، اور جب ایسا ہوگا آپ کو کھ جائے گا، ہوتا ہے ایسا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑا رومال تھا، آپ اسی رومال سے کیا کرتے تھے، اپنا وضو پوچھ لیتے تھے، جو بھی پانی آپ کا ہوتا تھا بچا ہوا وہ نمی کو آپ پوچھ لیتے تھے. اس سے آدمی تھوڑا سا وہ گڑبڑ نہیں ہوتی ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ نماز کے خوشبو کے لیے آدمی سمجھداری سے کام لے، اپنی نماز کو خراب پڑھنا تو ہے ہی نا. امام صاحب سے پہلے تو سلام پھیرنے والا نہیں، کہ کیوں اپنی نماز خراب کرے آدمی، اتنا تو رکنا ہی وہاں پہ، تو کیوں نہ کی جانے والی چیز اچھے طریقے سے. ایک آدمی کو یہ اصول زندگی کا ہونا چاہیے کہ جب مجھ کو یہ کام کرنا ہے تو میں اس کو اچھے سے کروں گا. کرنا تو ہے ہی نا، اچھے سے کیوں نہیں. جب اس کو یہ کرنا ہی ہے، 10 منٹ پرماننٹ ہے، اب امام صاحب کے پاس پیچھے رہنا ہی ہے، کہیں جا نہیں سکتے، کیوں نہ اس کو اچھے سے آدمی پڑھے. ایسا ویسا کیوں پڑھے، کیوں خراب کرے وہ 10 منٹ، میں ابھی لے تو نہیں سکتا ہوں، میرے نہیں ہے، گئے وہ اب نماز کے ہیں. کیوں نہ اس کو اچھے سے پڑھا جائے، دھیان اپنا پوری نماز کی طرف کرے آدمی، دل اللہ سے جوڑے، میرا رب ہے، میری رب سے ملاقات کا وقت نہیں ہے، اب مجھ کو اللہ سے مناجات میری ہو رہی ہے. اللہ میں جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کہتا حمدنی عبدی مجدنی عبدی. اللہ تعالیٰ بندے کی ہر ہر بات کا جواب دے رہا، اس کا دھیان ہی نہیں، اللہ سے اس کا تعلق ہونا چاہیے نماز میں. دنیا اتنی زیادہ قیمتی ہے کہ آدمی نماز میں اللہ کے بجائے اس کے بارے میں سوچے، اور زبان سے بولے دنیا کچھ بھی نہیں ہے، زبان سے بول رہا ہے تو پیارے اللہ سے تعلق آدمی کا ہونا چاہیے. آدمی دو رکعت پڑھے لیکن ایک دم پیاری دو رکعت پڑھے، ایک دم خوش پڑھے، اس کے بعد ایمان کا معیار اس کا بڑھ جائے. اللہ ایسی نماز کی مجھ کو اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. تو تحریم وہاں تکبیر کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی حرام کرنے والی چیز تکبیر ہے. تکبیر کہتے ہی بات کرنا حرام، کھانا پینا حرام، پیشاب پکانا سب کیا ہو گیا، اب منع ہو گیا. اب وہ کہیں جا نہیں سکتا ہے، وہ قبلے سے پھر نہیں سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو نماز کی منافی ہیں یہ نماز میں کیا ہو جاتی ہیں، حرام ہو جاتی ہیں. اگر چفی نفسی وہ جائز بھی ہو سکتی ہے، کھانا جائز ہے، لیکن نماز میں کھانا جائز ہے، جیب میں سے نکال کے کھا رہا تراوی میں، نہیں کھا سکتا ہے، نہیں کھا سکتا ہے. وہ تحلیل ہے تسلیم، اور اس کی حلال کرنے والی چیز کیا ہے، سلام. یعنی اب وہ بات کر سکتا ہے نماز میں، ہاں ہاں نماز میں آیا اور کھڑا ہوا بہت کتنی رکعت ہوئی، پوچھ سکتا ہے، نماز میں بات نہیں کرتے ہیں، چلے گا ادھر، بات نہیں کر سکتے. تو آدمی نماز میں بات نہیں، لیکن جیسے ہی سلام پھیرا آدمی بات کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، چل سکتا ہے، قبلے سے پھر سکتا ہے، نماز میں نہیں. تو وہ تحلیل ہے تسلیم، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض لوگوں نے جو مسئلہ لکھا ہے کہ اگر آدمی اتحیات کے بقدر بیٹھ جائے اور اس کی ہوا نکل جائے تو نماز ہو جاتی ہے، حنفی حضرات نے یہ مسئلہ لیا ہے، لیکن یہ مسئلہ صحیح ہے نہیں، کیونکہ تحلیل کیا ہے نماز کی، سلام، مطلب یہ کہ سلام تک نماز باقی رہتی ہے. اگر نماز میں سلام سے پہلے اس کی ہوا نکل گئی، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، کیونکہ حلال کرنے والی چیز باقی چیزوں کے لیے وہ کیا ہے، سلام. سلام تک نماز ہوتی ہے، سلام کے بعد آدمی بات چیت کر سکتا ہے. اگر اس سے پہلے ہوا نکل گئی تو اتنی لمبی نماز پڑھا اور اس کے بعد پھر اتحیات میں تھوڑا تو ہونا چاہیے، کچھ کنسیشن ہوتا، آدمی پورا اوپر تک گیا اور پھر ایک قدم بچا تھا پھر گرا، تو کیا ایک قدم سے کیا ہوتا، کہاں آئیں گا واپس، نیچے. تو ایک آدمی کی ہوا اگر نکل جاتی ہے نماز میں، اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ دوبارہ نماز پڑھے. وہ تحلیل و تسلیم، معلوم یہ کہ سلام لازم ہے، کیونکہ آدمی کی نماز ختم کس پر ہوتی ہے، سلام پر ہوتی ہے. یہ احمد ابو داؤد ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے. اسی طرح سے سلام کے تعلق سے سنت ہی ہے کہ آدمی دائیں اور بائیں دونوں طرف سلام پھیرے. ایک سلام کی بھی روایت ملتی ہے کہ دائیں طرف اگر سلام پھیر دے تب بھی کافی ہے، لیکن عموماً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرف سلام پھیرتے تھے، لیکن کبھی صرف ایک سلام پر بھی آپ نے اکتفا کیا ہے، یہ بھی ثابت ہے، ایسا بھی کر سکتے ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کنت ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى ارى بياض خده. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتا، آپ اپنے دائیں اور بائیں سلام پھیرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے گالوں کی سفیدی دکھائی دیتی تھی، یعنی دائیں بائیں ایسا نہیں بلکہ کتنا بالکل اچھی طرح سے کہ پیچھے اگر کوئی ہے تو اس کو گالوں کی سفیدی نے اس کا چہرہ دکھائی دے. تو دائیں اور بائیں طرف سلام پھیرنا چاہیے، سلم عن یمینہ وعن یسارہ، دائیں اور بائیں طرف. اس کو امام مسلم نے روایت کیا. تو معلوم ہوا کہ سلام کتنے ہوتے تھے؟ دو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم عن یمینہ وعن شمالہ حتی یرا بیاض قدہ. وہی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تھے دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، یہاں تک کہ آپ کے گالوں کی سفیدی دکھائی دیتی تھی. کیسے سلام پھیرتے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صحابہ نے الفاظ بھی سلام کے بیان کیے ہیں، تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ دونوں طرف آپ اس طرح سے سلام پھیرتے تھے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے دائیں طرف کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور بائیں طرف کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بھی حدیث میں آیا ہے. لیکن یہاں مقصود تمام روایت کا احصاء نہیں ہے، اس لیے ہم جتنا ہم کر رہے ہیں اس کی دلیلیں کیا ہیں یہ دیکھنا مقصود ہے. لیکن کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اور بہت ساری دلیلیں کیا ہیں اور ضمنی مسائل اس میں کیا ہیں، تو بہت ساری کتابیں اس کے لیے موجود ہیں. یہ ایک مختصر کورس ہے. ورنہ کوئی آدمی بول سکتا ہے وہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، بہت مسئلہ ہے، کئی مسائل ہیں جو مختلف کتب میں مذکور ہیں. آدمی کو چاہیے کہ وہ مفصل کتابیں جو نماز کے موضوع پر ہوں یا کسی بھی موضوع پر ہیں ان کو دیکھیں. لیکن یہ جو آلریڈی ہم کر رہے ہیں، آدمی کو جو وہ سارے اختلافی مسئلے مجھ کو نہیں چاہیے. یہ کورس کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے ہے کہ آدمی کہ بھائی سارے اختلافات پہلے میرے کو یہ بتاؤ پڑھنے کا کیسا، آدمی کو پڑھنا ہے نماز، میرے کو پڑھنا ہے، آپ بتاؤ نماز کی کیا کیا دلیلیں ہیں. تو یہ دلیلیں ہیں. اب اس کے علاوہ اور کیا اس میں زندن آتے ہیں مسائل؟ پھر اس کے علاوہ دوسروں کی دلیلیں کیا ہیں؟ یہ انشاءاللہ ہم مزید آگے دیکھتے رہیں گے، آگے جو بھی کورسز ہمارے ہوں گے انشاءاللہ اس کے متعلق چلتے رہیں گے. تو یہ ہمارا کورس الحمدللہ آج اختتام اس کا ہو گیا. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور اسی کی طرف سے تمام اعمال کی تکمیل ہوتی ہے، اللہ کی توفیق سے کام پورے ہوتے ہیں. اگر ایک آدمی کی دعائیں وغیرہ باقی ہے اور امام جلدی سلام پھیر دے تو کیا سلام میں تاخیر کر سکتا ہے؟ بہت زیادہ نہ کرے، لیکن تھوڑی تاخیر چلتی ہے، کوئی اس میں حرج نہیں. بالکل امام کے ایک دم پیچھے چلنا لازم نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹھہرے رہتے تھے، آپ تکبیر کہہ کے جیسے سلام میں جاتے سجدے میں جاتے تھے، جب تک آپ اپنی پیشانی اور اپنی ناک زمین پر نہیں ٹکاتے صحابہ اپنی پیٹ نہیں جھکاتے. تو ضروری نہیں کہ ایک دم امام کے پیچھے پیچھے چلے آتے ہیں، امام کے تابع رہے. پیچھے کا مطلب ایک دم چپک کے نہیں بلکہ پیچھے رہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ سب گھر کو گئے اور یہ بیٹھا ہوا تیار پڑ. تو یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے، اس کو اب کتنا سمجھائیں. تو اتنا ہے کہ تھوڑا بہت فرق اگر ہو جائے آگے پیچھے تو کوئی حرج اس میں نہیں، اپنی دعا مکمل کر لے، اس لیے کہ اس کے لیے وہ مکمل کرنا ضروری ہے. تو وہ مکمل کرے اور اس کے بعد سلام کریں، کوئی حرج نہیں. بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنا یا رب الدین کرنا یا آمین بالجہر کہنا کیا یہ فرض ہے؟ تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ جو فرض نہیں ہے اس کو چھوڑنا چاہیے، ایسا فرض ہے؟ سمجھنے بات کو، بہت سارے لوگ بے عملی کے لیے فرضیت کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں، کیا صرف فرض پر ہی عمل کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ کہیے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کی لازمی شرط ہے، صحیح؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے لازم ہے، لازمی شرط ہے، اس کے بغیر نہیں ملے گا، لہذا ہم کو ضروری ہے. اگرچہ وہ فرض نہیں ہے لیکن یہ اللہ کی محبت تو ضروری ہے، ہم کو چاہیے، تم کو نہیں چاہیے تو اوکے. ایسی مساجد میں ہم نماز نہ پڑھائے جہاں لوگ دعا کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ ایسی مساجد میں جہاں پر حنفی امام ہے اگر ہم نماز پڑھاتے ہیں تو لا محالہ نماز کے بعد مار پیٹ کی نوبت آ سکتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ ہماری نماز نہیں ہوئی تمہارے پیچھے، کون بولا اس کو پڑھانے کے لیے، کوئی بعد میں آیا بےچارا اور بولا ان کو کون آگے کیا، پھر جھگڑے فساد، آئندہ دیکھنا نہیں یہاں پہ، اس طرح کی ساری باتیں. تو خامخواہ اس سے ہمارے ذریعے سے اگر جھگڑا ہوتا ہے تو ایسی مسجد میں ہم آگے نہ بڑھیں. بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ لوگ کہتے پڑھاؤ پڑھاؤ، پڑھانے کے بعد میں جھگڑا ہوتا تو وہ غائب ہو جاتے اور ہم پٹائی کے لیے تیار رہو پہ. تو ہم ایسی مسجد میں نہ پڑھائیں تو یہ بہتر ہے، ایسی مسجد میں ہم پڑھائیں جہاں پر ہمارے پڑھانے سے کسی کو اعتراض نہیں ہے. اچھا اب سوال اس میں اگر یہ کہ ہم دعا کرنا کیا، تو نہیں کرنا، کیونکہ اجتماعی طور پر دعا ثابت نہیں، اذکار کریں. دیکھیے اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہو اور اٹھ کے جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے نماز قطع نہیں کی. سامنے سے ہٹنا نماز توڑنا نہیں ہے. کون بولا آپ کو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازے کی طرح سوئی رہتی تھی، جسے جنازہ سامنے رکھا جاتا ہے نماز پڑھتے ہیں تو، اور جب آپ سجدہ کرنا چاہتے تو میرے پاؤں پہ مار دیتے، اس طرح سے آہستہ سے، زور سے نہیں بلکہ آہستہ سے، آپ اس طرح سے اشارہ کرنے کے لیے آپ ان کے پاؤں پہ حضرت عائشہ کی اس طرح سے مار دیتے، تو حضرت عائشہ اپنا پاؤں سمیٹ لیتی تھی. تو کسی کے سامنے سے ہٹ جانا یہ نماز توڑنا نہیں، کیونکہ حضرت عائشہ کیا کر رہی، سامنے سے ہٹ رہی، وہ سامنے تھیں اور ہٹ گئیں، یعنی کہ آ کے کراس کر کے گئیں، دونوں میں فرق ہے. تو سامنے تھیں اور کیا ہو گئی، سامنے سے ہٹ گئیں. آپ سجدہ کرتے تھے، پھر جب آپ سجدے سے اٹھ جاتے تھے پھر وہ اپنے پاؤں واپس تھے اس طرح سے. تو کسی کے سامنے سے ہٹ جانا یہ نماز توڑنے میں نہیں آتا ہے. تو اب کوئی آدمی ہٹ جائے آپ کے سامنے سے تو آپ کیا کریں؟ آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو اپنی نماز وہیں مکمل کریں، اس لیے کہ آپ اسی کے مکلف تھے. شروع میں آپ کو سترا لینا تھا، نماز میں درمیان میں سترا لینے کے لیے کوئی حکم نہیں ہے. تو آپ اگر وہیں پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز صحیح ہے، لیکن اگر قریب میں آپ کے کوئی ستون ہے یا یہاں والا چلا گیا اور یہاں کوئی آدمی ہے تو آپ تھوڑا اگر ہے تو آپ چل کے دائیں طرف بھی تھوڑا سا کھسک سکتے ہیں نماز ہی میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ستون کی آڑ آپ نے لے لی تو کوئی حرج نہیں، تاکہ دوسروں کو بھی تکلیف نہیں ہو. اس طرح کی حرکت چلتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو آپ نے منبر پر نماز پڑھائی، اور آپ جب سجدہ کرنا چاہتے تو آپ نیچے اتر کے سجدہ کرتے ہیں، اور آپ نے بعد میں صحابہ سے کہا میں نے اس لیے ایسا کیا تاکہ تم میری نماز دیکھ کے سیکھو. تو اتنی حرکت چلتی ہے، پر یہ نہیں کہ نماز نوائیں آدمی چل کے اچھا ادھر آ رہا تو نہیں سوری ادھر جا رہا ادھر آ رہا. تھوڑی بہت اگر آدمی حرکت نماز یہاں سے وہاں ہو جائے اور نماز کے مقاصد میں سے وہ ہو تو بقدر کفایت وہ کر سکتا ہے، آزاد نہیں ہوا. کوئی دیکھ یہ نہ کہے کہ نماز میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو تھوڑا سا آدمی حرکت کر سکتا ہے. لیکن کیا دوسرا آدمی اس کو سترا دے سکتا ہے؟ مثلا ادھر سترا رکھا ہوا ہے اور اس کے سامنے سترا نہیں ہے, وہ آدمی سترا اٹھا کے اس کے سامنے رکھ سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے جو دعا الاستفتاح جس کو آپ کہتے ہیں اس کے بہت سارے الفاظ آئے ہیں, لہذا آپ اگر اس کی تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ شیخ الالبانی کی کتاب صفۃ الصلاۃ النبی دیکھیں, جس میں انہوں نے ان تمام الفاظ کو یکجا کیا ہے. آپ کو سب ایک جگہ وہاں انشاءاللہ ملیں گے. سوال ہے کہ نمازی کے آگے سے کتنا آگے سے جا سکتے ہیں؟ بہتر یہ کہ آپ نہ جائیں, خصوصاً ایسی مساجد میں جہاں پر علم اور حلم کم ہے, جہاں برداشت کم ہے اور علم بھی کم ہے. لیکن اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے تو آپ ایک صف کے اور تھوڑا سا آگے سے جا سکتے ہیں, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی نماز قطع کرنے لگے اس کو روکنے کا حکم دیا ہے, تو اس کو ہاتھ سے روکا جائے. تو جہاں تک آدمی کی ہاتھ کی حد ہوتی ہے وہاں تک روکنے کی حد ہے اس کی, اس کے آگے نہیں ہے. آگے جا کے پکڑے گا اس کو نہیں, تو جو سامنے سے جانے لگے اس کو روکنے کا حکم دیا گیا ہے. تو سترا جو ہوتا ہے آدمی کا وہاں تک اس کی حد ہوتی ہے, اس کے پار سے آدمی جا سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. بہتر یہ کہ آپ نہ جائیں, اس لیے کہ اس سے بہت خلل مسجد میں ہو سکتا ہے اور لوگوں کے پاس علم نہیں ہے, اس لیے اس پر جھگڑے ہو سکتے ہیں. سوال ہے کہ یہ جو ہمارا کورس ہوا ہے یہ ٹکٹ ہے؟
اچھا پیچھے 5 روپے لکھا ہے اس کے اوپر.
دیکھیے یہ جو کورس ہمارا ہوا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم نے اس میں دیکھا. تو اگر کوئی امام ایسا ہے جو حنفی شافعی حنبلی مالکی ہے اس کے پیچھے ہماری نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ دیکھیے بہت یہ تفصیل طلب گمبھیر مسئلہ ہے, اس میں فرق یاد رکھیں کہ محض فقہی اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کے پیچھے نماز چھوڑنا بدعت ہے. سلف میں نہیں تھا, سلف میں فقہی اختلافات کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز چھوڑنے کا رواج نہیں تھا. کئی مسائل میں ان میں اختلاف تھا لیکن ایک دوسرے کے پیچھے وہ پڑھ لیا کرتے تھے. ہاں لیکن کوئی آدمی اگر اسلام کی حدود سے نکل جائے, ایسے باطل عقائد اس کے ہوں کہ جو کفر اور شرک والے ہوں, تو ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے جس کو اس کا علم ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی اصلاح نہیں کرتا ہے. اور ایسے امام کے پیچھے یعنی پڑھنے سے بچنا چاہیے کہ جس کے بارے میں ہم کو پکا معلوم نہیں کہ اس کو معلوم کہ نہیں, لیکن اس کے عقائد ہم کو معلوم ہے کہ ایسے ایسے عقائد اور ایسا اس کا معاملہ ہے, قبروں پہ سجدے کرتا ہے, غیر اللہ کو فریاد کرتا ہے, اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے. لیکن نماز نہیں ہوتی, میرے علم میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, تو یہ احتیاط کے طور پر ہے, احتیاط کے طور پر ہے. لیکن اگر کوئی مجبور ہو جائے اور پڑھ لیں تو ایسے امام کے پیچھے قطعاً نہیں پڑھنا چاہیے جس کا عقیدہ باطل ہے اور اس کو علم ہے, بتایا جا چکا ہے. اگر مجبوراً پڑھا نماز نہیں ہوئی واپس سے پڑھنا پڑے گا, اس لیے کہ وہ اسلام کے دائرے ہی میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. سوال ہے کہ رفع الیدین کرنے کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے, وضاحت کریں. رفع الیدین کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی بندے ویسے ہی پڑھیں, یہی اس کے پیچھے حکمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں بتایا کہ ایسا کیوں کرنا چاہیے. ہر حرکت کے بدلے میں ہم کو نیکی ملتی ہے, سلف سے ہم کو ملتا ہے, تو بس یہی رفع الیدین میں ہے. باقی علماء نے بعض باتیں کہی ہیں, میرے علم میں کوئی پختہ بات اس سلسلے میں کتاب و سنت میں نہیں ہے. بس اتنا ہے کہ ہر رفع کے بدلے میں نیکی ہے, یہاں تک تو ہم کو ملتا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ پردہ اٹھاتا ہے وہ, ہمارے علم میں کوئی اس طرح کی دلیل نہیں. اللہ اور بندے کے بیچ میں پردہ ہوتا ہے تو وہ ہاتھ اٹھا جائے گا, مطلب جسے پردہ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس سے پردے ہٹ جاتے ہیں. نہیں معلوم تو نہیں معلوم, سب سے اچھی پیاری بات یہ ہے اپنی طرف سے کوئی بات آدمی اگر کہے اس کو دین کا حصہ وہ بنا دیتا ہے، ایسا نہیں بولنا چاہیے. جب تک کہ آپ کو معلوم نہیں آپ بولے نہیں. من صامت نجا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، جو بولا جہاں نہیں بولنا چاہیے تھا اس نے ہلاکت کا دروازہ کھولا جس میں وہ اور دوسرے سب مبتلا ہونے والے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جنازے کی نماز کا طریقہ، دیکھیں جنازے کی نماز کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر کہی جائے، صف بنا کے لوگ کھڑے ہوں، تکبیر کہی جائے، ہاتھ اٹھائیں جیسے نماز میں اٹھاتے ہیں اور ہاتھوں کو باندھ لیں، اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں. حنفی حضرات جو ثنا پڑھتے ہیں اور اس میں وجل ثنا کا بھی پڑھتے ہیں، کوئی دلیل اس کی نہیں ہے، کوئی دلیل اس کی نہیں ہے، بلکہ اس میں تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ جیسا کہ عبداللہ ابن عباس نے پڑھا اور بتایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کے بعد چاہے تو کوئی آدمی سورت پڑھ سکتا ہے، یہ بھی سلف سے صحابہ سے ہم کو ملتا ہے. پھر اس کے بعد تکبیر کہی جائے اور پھر ہاتھ اٹھائے جائیں. امام البخاری نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہی عمل ذکر کیا ہے کہ وہ ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرتے تھے. پھر اس کے بعد میں رفع الیدین دوسری مرتبہ جو ہوگا اس کے بعد میں آپ درود پڑھیں گے، یہ بھی حدیث میں آیا ہے. پھر اس کے بعد پھر آپ تکبیر کہیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے اور اس کے بعد وہ دعا پڑھیں گے جو حدیث میں آئی ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، یا اس طرح کی جو بھی اور بھی دعائیں آئی ہیں وہ ایک ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر تکبیر کہیں گے، اس کے بعد چاہیں تو اور دعا کریں گے کیونکہ اس کے بعد بھی دعا کا ثبوت ہم کو ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں سلام پھیر دیں گے. تو اس طرح سے چار تکبیروں کے ساتھ میں نماز ہوگی، اس سے زائد تکبیریں بھی حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں. اب یہ اتنا وقت نہیں کہ میں تفصیل سے بتاؤں، انشاءاللہ ہمارے آگے کے کورسز میں جنازے کے احکام بھی ایک کورس ہے، انشاءاللہ اس میں ہم تفصیل سے دیکھیں گے. آپ نماز نبوی دیکھیں، اس میں سارے مسائل موجود ہیں، ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.